الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اسلام کے معاشرتی احکامات، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی روشنی میں. اس سے پہلے کہ ان آیات کے حوالے سے باقاعدہ درس کا آغاز کیا جائے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ یہاں خطبات جمعہ میں سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی الحمدللہ یہ سلسلے وار منتخب نصاب کا درس قرآن ہے جو کہ چل رہا ہے، اور بحمدی تعالیٰ اس سلسلے وار درس میں اس وقت ہم تیسرا جو اس کا حصہ ہے جو عمل صالح پر مبنی ہے اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں. لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس سورۃ العصر کو اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. یہ جو بار بار تازہ کرنے کا معمول ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہمیں یہ طرز عمل ملتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو بچھڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے. یہ اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ہے، اور گویا مختصر تین آیات میں گویا تذکیر بھی ہے پوری کی پوری. لہذا خطبہ جمعہ کا آغاز میں سورۃ العصر سے اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ سورۃ العصر ہی کی تشریح پر مبنی ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، جہنم میں جانے والے ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. گویا جہنم سے بچنے کی شرط لازم، پہلی شرط ایمان. وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح، نیک اعمال. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور عمل صالح کی ایک اور وضاحت کہ نیک اعمال خود بھی کرتے رہے اور دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں اس دین کی نصیحت، وصیت، دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد کرتے رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات اور پریشانیاں اور تکالیف اور مصائب آئے اس پر وہ جمے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو الحمدللہ ایمان کے مباحث ہم نے دوسرے حصے میں پڑھے، سورۃ الفاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیا، سورہ تغابن، سورہ قیامہ، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. عمل صالح کے اعتبار سے بھی حمد تعالیٰ دو مقامات قرآن حکیم کے ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم عمل صالح کی جو تشریح بیان کرتا ہے وہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعیت تک پانچ قرآن حکیم کے مقامات ہیں جس کا ہم مطالعہ کریں گے. فرد کی زندگی میں اعمال صالح یعنی قرآن کا جو انسان مطلوب ہے وہ سورۃ المعارج اور سورہ مومنون کی آیات میں الحمدللہ ہم نے پہلا درس پڑھا تھا عمل صالح کا، پھر دوسرا درس بحمد تعالیٰ پچھلے جمعے ہم نے مکمل کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے عباد الرحمان کی صفات الحمدللہ بحمد تعالیٰ تین دروس میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ لی. تو گویا فرد کی سطح سے اجتماعیت کا سفر، پہلے درس میں سورۃ المومنون سورۃ المعارج بندہ مومن کے بنیادی خد و خال، سورہ فرقان میں ایک میچیور پرسنالٹی جو ہے ایک پختہ شخصیت اس کے بنیادی خد و خال بھی حمد تعالیٰ ہم نے پڑھے، اور آج جس مقام کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. تو انفرادیت سے اجتماعیت کے سفر میں گویا فرد کی زندگی میں اعمال صالح کیا ہیں، اور اجتماعیت میں خاص طور پر معاشرتی سطح پر اسلام کے معاشرتی احکامات وہ کیا ہیں، وہ الحمدللہ اس کا ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں. آغاز سے پہلے ہی دو باتیں میں چاہوں گا کہ نوٹ کر لیجئے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت میں صرف فرد کی اسلام پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسلام کی تعلیمات اگر آپ غور کریں تو فرد کی اصلاح سے لے کر تمام جو اجتماعی گوشے ہیں ان تمام گوشوں میں بھی الحمدللہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کافی تفصیلی احکامات دیے. لہذا فرد سے اجتماعیت کا سفر شروع ہوتا ہے ایک خاندان سے، ایک فیملی سے. لہذا سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع اسلام کے معاشرتی احکامات کا کلائمکس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں. ایک عظیم کتاب جو اللہ پاک نے نازل فرمائی قرآن سے پہلے، اس کے جو معاشرتی احکامات تھے خاص طور پر جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 3 سے 4 ہفتوں میں ہم ان آیات مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. آج ہم فوکس کریں گے خاندان کی زندگی سے متعلق، فیملی لائف سے متعلق. لہذا معاشرے کی کیونکہ جڑ و بنیاد خاندان ہے، فیملی دا فرسٹ یونٹ آف سوسائٹی، سوسائٹی یا معاشرہ کسے کہتے ہیں، جہاں پر کم از کم 10 خاندان 10 فیملیز مل کر رہ رہی ہوں وہ ایک معاشرہ کہلاتا ہے. معاشر سے عشر عربی زبان میں کہتے ہیں 10 کو. لہذا کم از کم جہاں 10 خاندان مل کے رہ رہے ہوں وہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ہے. لہذا اب اس معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے، آپس میں لوگوں کے تعلقات کن بنیادوں پر ہونے چاہیے، یہ ہے جو کہ تفصیل انشاءاللہ اس تیسرے اور چوتھے رکوع میں آئے گی. اور معاشرے میں خاص طور پر جو اہم ترین فیکٹر ہے وہ ہے والدین، پیرنٹس، جو کہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن حکیم نے 5 مرتبہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ پاک کے حق کے بعد ارشاد فرمایا ہے. یہ جو مقام ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان 5 مقامات میں سے سب سے تفصیلی اور اہم ترین مقام ہے. والدین کے حقوق پر پورے قرآن حکیم کا کلائمکس ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات. لہذا معاشرہ، اسلامی معاشرے کی بنیاد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا توحید باری تعالیٰ پر ہے. لہذا معاشرتی احکامات کا آغاز بھی توحید باری تعالیٰ سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا ایہو، مگر صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو گویا اسلامی معاشرے میں وحدت ملی کی بنیاد کیا ہے، تمام انسان اسلامی معاشرے میں برابر ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننے والے ہوں، وہ تمام انسان برابر ہیں. یہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد. جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ سب کے سب آپس میں برابر ہیں. لہذا توحید باری تعالیٰ یہ ہے اسلامی معاشرے کی جڑ اور بنیاد. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. گویا جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانے گا وہ اس اسلامی معاشرے کا گویا شہری ہے، وہ ایک معاشرتی اقدار کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے کہ انسانوں کے درمیان کامن فیکٹر کیا ہے،
کس بنیاد پر انسان آپس میں جڑ سکتے ہیں؟ تمام انسانوں کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور تمام انسانوں کے والدین حضرت آدم اور حوا ہیں سلام علیہما. لہذا یہ دو وحدت ہیں جس کی بنیاد پر انسان آپس میں جڑ سکتے ہیں. بہرحال توحید باری تعالی یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ رب کو صرف زبان سے مان لینا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ قانونی اعتبار سے تو بہت ضروری ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر رب کو رب ماننے کا تقاضا بیان ہوا، اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو گویا مسلمان در حقیقت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرے. اب یہاں عبادت کے لفظ پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. ہم عام طور پر عبادت کا کیا تصور سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں عبادت سے مراد نماز پڑھنا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے، رکوع اللہ کے لیے کیے جائے، اسی طرح تمام مراسم عبودیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوں. یقینی طور پر یہ عبادت کا ظاہر ہے، عبادت کا جسم ہے، لیکن عبادت یہ لفظ بنائے عبد سے، عین با اور دال. عبد عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو، فارسی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بندہ. لہذا عبد سے عبادت، غلام سے غلامی، اور بندے سے بندگی، انگلش میں سلیو سے سلیوری. تو یہ چار الفاظ پہ اگر غور کیا جائے کہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ عبادت محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت جب اب سے بنا ہے تو عبادت کے معنی ہوں گے پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کا نام عبادت ہے. اور اس سے بھی پہلے، اطاعت سے بھی پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانا جائے. رب عربی زبان میں کہتے ہیں مالک کو. فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. لہذا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان کر اس کی اطاعت کرنا، اس کے محبت اور احسان مندی اور پرستش کے جذبے سے، یہ اصل میں عبادت. لہذا عبادت اگر ایک جملے میں بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مالک ماننے کے بعد پوری زندگی 24 کے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اس کے محبت کے جذبے سے سکے سے کرنے کا نام عبادت ہے. لہذا اس میں کون کون سے پہلو آئیں گے وہ بھی ذرا جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے. قرآن حکیم کے معاشی احکامات انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو تفصیل سے بیان کریں گے. رب نے ارشاد فرمایا ہے سود حرام ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو شدید ترین آیات نازل فرمائی ہے سود کی ممانعت پر، پورے قرآن حکیم میں آپ کو وہ انداز نہیں ملے گا. لہذا رب نے جب سود کو، ربا کو حرام قرار دے دیا تو رب کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی جائے، اور سود اور جتنے بھی غلط قسم کے سورس آف انکم ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. لہذا خلاصہ یہ ہوا رب کو رب ماننے کا کہ رب پر بھروسہ کیا جائے، رازق وہ ہے. لہذا اپنی روزی کو، اپنے رزق کو حلال ذرائع تک محدود کرنا، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے اس کو رب ماننے کا. اسی طرح رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو معاشرتی احکامات دیے ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. جب رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو وہ معاشی سطح پر بھی رب ہے، معاشرتی سطح پر بھی رب ہے، سیاسی سطح پر بھی رب ہے. تو گویا زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے گردن جھکانا، اس کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا مقصد تخلیق یعنی عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے مطالبات ہیں، ان کو شعوری طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عبادت میں ظاہری بات ہے مراسم عبودیت یہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، قیام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. گویا نماز میں قیام، رکوع، سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کر دیا تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح عبادت کا مغز، عبادت کا حاصل، عبادت کا جوہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، لہذا دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اسی طرح عبادت کا حاصل توکل، بھروسہ، یقین، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر. سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اس کتاب کا خلاصہ یہ تھا کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل، کسی کو کارساز اور کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا. گویا عبادت کا حاصل یہ ہوا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، کامل بھروسہ ہو کہ رازق وہ ہے، حاکم وہ ہے، مددگار وہ ہے. تو عبادت کا ظاہر بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اور عبادت کا باطن بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ دیا ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر رب سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد اسلامی معاشرے کی جو جڑ ہے توحید باری تعالیٰ کے فوراً بعد والدین کے حقوق ہیں جو رب سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ معاشرے کی اکائی، معاشرے کو جوڑنے والی شے وہ فیملی ہے، اور فیملی میں بھی جو والدین کی اہمیت ہے انشاءاللہ آج وہ واضح ہوگی. لہذا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے، بھلائی کرو گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پیرنٹس رائٹس قرآن حکیم 5 مرتبہ بیان کرتا ہے، اور پانچوں کے پانچوں مرتبہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کا حکم، رب کا حق، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے فوراً بعد والدین کا حکم. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ رب کے بعد سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے والدین پر. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے. اب والدین کے حقوق کے حوالے سے 5 اہم باتیں جو یہاں بیان ہوئی، ان کے ساتھ احسان کرو، اور احسان خاص طور پر احسان کے وہ مستحق اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں. لہذا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، تم جوان ہو گئے اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب جو تعلق ہونا چاہیے ان سے کیا ہے؟ فلا تقل لہما افن، تو ان سے اف تک نہ کہنا. نمبر 2 ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بات کرنا. نمبر 4 واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ. اور نمبر 5 اور اہم ترین وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس طرح سے دعا کیا کرو اپنے رب سے کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا. یہ دعا کا حصہ خاص طور پر ہمیں یاد کر لینا چاہیے. لہذا آپ آئیے ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کا وجود، اس کا سروائیول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کے والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت اور شفقت کا ایک پرتو، ایک عکس، ایک ریفلیکشن وہ والدین کے دل میں ڈالا ہے. اگر والدین اپنی اولاد پر توجہ نہ دیں تو واقعہ یہ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان وہ سروائیو نہیں کر سکتا. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، چوزا کبھی آپ نے دیکھا ہو انڈے سے نکلتا ہوا؟ وہ چوزا ہے، معصوم سی شے، لیکن رب نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ انڈے سے نکلنے کے فوراً بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. باہر کانپ رہے ہوتے ہیں لیکن پیروں پہ کھڑا ہے اور اپنی غذا خود تلاش کر رہا ہوتا ہے. اشرف المخلوقات انسان کی پیدائش، اگر اس کی ماں اسے توجہ نہ دے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لہذا رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ محبت، یہ شفقت، یہ رحمت ماں باپ کے دلوں میں ڈالی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پیدائش کے بعد ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ پر. لہذا رب نے اس بات کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ آج تمہارا وجود تمہارے والدین کی وجہ سے ہے، لہذا اپنے والدین کو پوری زندگی دعاؤں میں یاد رکھو، خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں. یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے. ابھی پچھلے دنوں غالباً 10 یا 12 مئی کو مدر ڈے منایا گیا. دلچسپ بات ہے، کمپیئر کیجئے ذرا یورپ جو آج مادی ترقی میں اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیتی ہے. اولڈ ہاؤسز بنائے گئے، ظاہر بات ہے اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے ماں باپ کے لیے، تو اولڈ ہاؤسز بنائے گئے اور وہاں پر اپنے ماں باپ کو ڈم کر کے آ جاتے ہیں. اب ایک سال بعد مدر ڈے منایا جائے کہ ہاں میری کوئی ماں بھی ہے جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں. ایک سال کے بعد مدر ڈے منایا جائے، اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے ملاقات کی جائے. یہ ہے اس معاشرے کی خباثت کہہ لیجئے. اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے؟ ایوری ڈے از مدر ڈے، ایوری ڈے از فادر ڈے. اپنے دن کا آغاز کرو اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کر. اور آپ کے علم ہوگا حدیث مبارکہ کا مفہوم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک اولاد جب اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک عمرے یا ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہاں سے کہاں، کہاں سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، اور کہاں روزانہ کی بنیاد پر اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا، ان کا دیدار کرنا، ان کی خدمت کرنا، زمین آسمان کا فرق. لہذا اسلام کا معاشرتی نظام، نمبر ایک، اگر والدین بوڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک یا وہ دونوں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو بہت احترام دیا جائے، ان سے رسپیکٹ کی جائے. لہذا فرمایا فلا تقل لہما افن، ان سے اف تک نہ کہو. اس کو ذرا نفسیاتی طور پر اگر سمجھا جائے کہ یہ اف یا جھڑکنے کی بات اللہ پاک نے کیوں بیان فرمائی ہے کہ نہ جھڑکا جائے، اس کی وجہ بڑی سائیکولوجیکل بھی ذرا دیکھیے گا. جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، بچے کی نشو نما جب کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو والدین بہت ساری چیزیں اس بچے کی ذہنی سطح کے اعتبار سے اگنور کرتے ہیں. بچہ ضد کر رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی اس کو ڈراتے بھی ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے کی نشو نما کے اعتبار سے، خاص طور پر اس کی جسمانی ہے یا اور دیگر چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے. انسانی نفسیات بڑھاپے میں جب انسان بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، غور کر لیجئے گا آپ، انسان بڑھاپے میں تقریباً چھوٹے معصوم بچے کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی خواہشات ہوتی ہیں، ایسی گفتگو ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا عجیب خواہش انہوں نے اظہار کر دی. تو اب یہاں فرمایا فلا تقل لہما افن، اگر وہ بڑھاپے میں تم سے کوئی ایسی بات کریں جو تمہیں ناگوار گزرے، ہو سکتا ہے ناگوار گزرے، لیکن ان سے اف تک نہ کہو، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو ان کا دل دکھ جائے یا ان کو تکلیف ہو یا ان کو ناگوار گزرے. یہ اصل میں پس منظر جب تک معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. نمبر ایک، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالو جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں. نمبر دو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ان کے ساتھ بہت ہی ادب سے بات کیا کرو. وقل لہما قولا کریما، اور بات کرو بڑے ادب سے. بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ناتواں والدین کے سامنے جوان اولاد کو ایسے کھڑے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک خطاکار غلام کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے. اس طرح سے اس کی روش ہو کے نگاہیں اور گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی ہو، اور والدین کبھی کبھار کوئی ایسی بات بھی اگر کر دیں تو اس کو بھی برداشت کیا جائے، اور کوئی ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالے جائیں جو بے ادبی کی طرف جائیں. بہرحال یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ کبھی کبھار والدین کوئی ایسا حکم بھی دے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، اور کبھی کبھار وہ ایسی خواہش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ اللہ اس کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہو. تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، لیکن جب وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس وقت ان کے ساتھ اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ سورہ لقمان میں رب سبحانہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. ہم نے ہی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ وہ احسان کرے, لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں گے فلا تطع ہما, تو اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی, ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے, کہیں یہ بات انسان سمجھے کہ شاید ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنی ہے, تو شریعت کی تعلیمات کے اندر اندر ان کی اطاعت ہوگی, اور اگر کوئی ایسی ناگواری کی بات وہ کہتے ہیں جس کو ماننا آپ کے لیے ممکن نہیں, تو خاموشی اختیار کی جائے, کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جس کی بنیاد پر ان کو تکلیف ہو. اور اسی طرح جو چوتھی بات بیان ہوئی ہے, بہت ہی خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم کا یہ بیان کرنے کا, یہ ایک روش ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی, ایٹیٹیوڈ ہے. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ. الحمدللہ ابھی بھی ایسے خاندان موجود ہیں جہاں پر والدین کو, خاص طور پر بوڑھے والدین کو یہ احترام دیا جاتا ہے کہ ڈسیزن سارے کے سارے فیصلے والد صاحب کرتے ہیں یا گھر کے جو سربراہ ہیں وہ کرتے ہیں. مشورہ بہرحال ہوتا ہے, لیکن سربراہ خاندان کی حیثیت میں بوڑھے, یا جو کہہ لیجئے سربراہ خاندان ہیں, دادا ہیں یا تایا ہیں, وہ جو گھر کے بڑے ہیں ان کو جو ہے فیصلہ کرنے کا حکم ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں انسان کی روش یہ ہے کہ اپنا اظہار رائے ضرور کرے, مشورہ اگر وہ مانگ رہے ہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے, لیکن فیصلے کا اختیار, آخری فیصلہ بہرحال سربراہ خاندانی کو کرنا ہوگا. لہذا فرمایا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور آخری بات, پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہاں پر توجہ دلائی جاتی رہی ہے کہ قرآن حکیم جو دعائیں ہمیں سکھاتا ہے, یہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گویا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اللہ پاک نے الفاظ سکھائے کہ مجھ سے کیسے دعا کیا کرو, لہذا ان الفاظ کو تو ہمیں عربی زبان ہی میں اچھی طرح سمجھ کر, اچھی طرح اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رہتے ہوئے, پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. لہذا آخری دعا, آخری بات ان کے بارے میں فرمائی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے میرے رب, میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی, میری نشو نما کی. کما ربیانی صغیرہ, جب میں چھوٹا سا تھا, معصوم تھا, میرے والدین نے میری پرورش کی, مجھے آج جوان کر دیا, تو اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما. اب اس کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں. ابھی الحمدللہ اگر والدین زندہ ہیں, حیات ہیں, تو ان سے دعائیں لینا اس کا یقینی ذریعہ کیا ہے, ان کی خدمت کی جائے, ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے, ان کی خواہشات کا خیال رکھا جائے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, شادی اگر کرنی ہو تو وہ والدین کے مشورے سے اور ان کے تجربے سے کی جائے. عام طور پر نوجوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اپنی مرضی سے جو رشتے یا جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں والدین کی رضا یا والدین کی انویسٹیگیشن یا ان کی خواہشات وغیرہ شامل نہ ہو, اکثر و بیشتر وہ شادیاں ناکام ہو جاتی. ظاہر بات ہے والدین کی یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے یا لڑکی کی شادی کا بھی اہتمام کریں, اور ظاہری بات ہے والدین سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے. لہذا والدین جہاں ان کی ذمہ داری ہے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے, نوجوان کو اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے اہم فیصلے, زندگی کے اہم ترین فیصلے, وہ لازمن اپنے والدین کی مرضی یا کم از کم ان کی رضا سے کرنے چاہیے. ان کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے. یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے, اور کیوں دیا ہے, ظاہری بات ہے اس کی وجہ بھی بہت نوٹ کرنے کی ہے. ماں اور باپ, یہ دونوں کے دونوں انسانی وجود اس کی نشو نما, اس کی ضروریات زندگی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اسلام کا ایک قانونی پہلو ہے, ایک اخلاقی پہلو ہے. قانونی اعتبار سے اولاد باپ کی ہے, اولاد کی تمام تر ذمہ داریوں کو باہم پہنچانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ کے درمیان سیپریشن ہو جائے تو پھر قانونی اعتبار سے اولاد جو ہے وہ باپ کو ملے گی, اس کی تمام تر ضروریات باہم پہنچانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. قانونی اعتبار سے تو اللہ پاک نے باپ کو زیادہ درجہ دیا, لیکن اخلاقی اعتبار سے کس کا درجہ زیادہ ہے؟ اخلاقی اعتبار سے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ. پھر انہوں نے سوال کیا ان کے بعد، پھر حضور نے وہی جواب دیا تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا ان کے بعد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا ان کے بعد تو حضور نے فرمایا تمہارے والد. گویا اس حدیث سے بات واضح کیا ہوئی، باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ تین گنا زیادہ ہے. اور کیوں ہے؟ اخلاقی اعتبار سے نوٹ کیجئے، انسان کی پیدائش جو مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، مشکل ترین اوقات ہوتے ہیں، اس کی خاص طور پر 9 مہینے تک نشو نما، یہ سارا کا سارا تکلیف دہ عمل یہ ماں جھیلتی ہے. پھر پیدائش کے بعد سروائیول، اس کو دودھ پلانا، یہ تقریباً 30 مہینے کا پورا ایک سائیکل ہے. ذرا غور کیجئے، 30 مہینے لگتے ہیں، اندازن میں عرض کر رہا ہوں، جو میکسیمم ایریا اس کو میکسیمم ٹائم اگر کہا جائے، یہ 30 مہینے یا 2 سال 2.5 سال بندہ پورا کا پورا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں پر. یہی وجہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ تین گنا رکھا ہے. لیکن یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے. لہذا اگر والدین زندہ ہیں تو اس زمین پر سب سے بڑی نعمتیں رب سبحانہ و تعالیٰ، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ دین کی طرف نہیں ہیں تو ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا، صحیح تعلیمات اگر ان تک نہیں پہنچ پائیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ بحمد تعالیٰ اگر وہ خود بھی دین پر ہیں تو اولاد کی اب ذمہ داری ہے کہ ان کے دین پر، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بھی ان کے پیروکار کی حیثیت میں ان کے پیچھے چلنا، یہ گویا بندے کی ذمہ داری بنی. اسی طرح یہ تو ہو گئی مادی نعمتوں کے اعتبار سے، آخرت کے حوالے سے بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. یعنی اگر اپنے والدین کو راضی کر لیا تو امید ہے رب سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے سے اس کے اخلاق اور اعمال سے اس کا والد راضی ہے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے راضی، اور خدا نہ خواستہ انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کے معاملات سے اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے. لہذا الحمدللہ جو بات ابھی بیان ہوئی اسلام کے معاشرتی احکامات کے حوالے سے، ہم سب کو اپنے اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا. معاشرے کو اگر بہتر بنانا ہے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، تو یہ دو طرفہ عمل ہے. اگر ہم اپنے والدین کا اکرام کریں گے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں گے، ان سے دعائیں لیں گے، تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ مس ٹریٹ کیا، مس بیہیو کیا، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اور خدا نہ خواستہ ہمارے والدین ہمارے لیے کوئی بددعائے الفاظ یا دل میں کہہ گئے، تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ اولاد بھی ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ مراحل جو ہے وہ طے کرائے گی. اور بہرحال یہ اس بات کا اندیشہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بڑے کین آبزرور ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو آپ محسوس کر لیں گے کچھ ہی دنوں میں کہ ہماری اولاد پھر ہمارے ساتھ وہی ٹریٹ کر رہی ہوگی، اور اس وقت آپ کو شدید غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات کی، تو اس کا جواب بڑا معصومانہ ہوگا، ابو جی آپ بھی تو ایسی بات کرتے ہیں اپنے والد سے. تو یہ بچے کے سامنے خاص طور پر ہم اگر خدا نہ خواستہ اس میں ایسی کوئی بات ہے تو یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. بہرحال یہ دو طرفہ عمل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے والدین کا خیال رکھا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا، ان کا عزت اور احترام کیا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور پھر یہ کہ ہم ان کی اگر تربیت کریں گے انشاءاللہ تو دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور بعض معاملات میں آپ کے علم میں ہوگا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض معاملات میں اولاد والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. لہذا اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے دونوں اعتبار سے، کہ نمبر ایک اپنے والدین کا خیال رکھنے، ان کے جو بھی معاملات، ان کے جو حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی وہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم بڑھاپے کی حالت میں ہوں، ہم ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں ان پر، تو وہ بھی ہماری خدمت کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، اسلام کے یہ معاشرتی احکامات تھوڑا طویل حصہ ہے، دو رکوع پر مشتمل ہیں. انشاءاللہ یہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں میں جا کر ہم مکمل کریں گے. آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کے حوالے سے دو باتیں الحمدللہ پڑھی ہیں. اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. معاشرے کو جوڑنے اور آگے بڑھانے کے لیے اہم ترین کردار والدین کا ہے. والدین اپنے فرائض ادا کریں گے تو انشاءاللہ ان کے حقوق بھی پرزرو ہوں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں حیثیتوں میں، اولاد ہونے کی حیثیت میں بھی اور والدین ہونے کی حیثیت میں بھی، اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے، تھوڑی سی زحمت کر لیجئے، جگہ خالی ہے وہ پہلے فل کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگ اندر آ جائیں، پھر سنتوں کا اہتمام کیجیے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.